اس سال کی چھٹی اور مجموعی طور پر 32ویں تقریر ریاض اور غالباً ایک طویل عرصے کے بعد 3.5 منٹ کی تاخیر ہو گئی. یہ اعلان پہلے کیا جا چکا ہے کہ تقریر 9:05 پہ شروع ہوا کرے گی. اس اعتبار سے تھوڑی سی زحمت آپ کو برداشت کرنا پڑی. ہماری گفتگو اعلان نبوت کے تیسرے سال سے 5ویں سال تک کے حالات پر ہو رہی تھی. یہ بیان کیا جا چکا تھا کہ جیسے ہی مکے کے کافروں کو دعوت ذوالعشیرہ اور اس کے بعد کوہ صفا پہ پیغمبر اسلام کا عام خطبہ, ان سے یہ پتہ چلا ایک نیا دین مکے میں ظاہر ہو چکا ہے, تو اب ان مسلمانوں کی تلاش شروع ہوئی جنہوں نے قریش مکہ کی نگاہ میں یہ جرم عظیم کیا تھا کہ اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو ترک کر کے اپنے خاندان کے رسم و رواج کو ٹھوکر مار کے اس دور کے جھوٹے خداؤں کا انکار کر کے ایک ایسے شخص کی بات پہ یقین کر لیا جو قریش مکہ کے اعتبار سے یتیم بھی تھا, غریب بھی تھا اور اس قابل نہ تھا کہ اسے اتنا بڑا منصب ملتا. یہ بات تو پہلے بیان ہو گئی کہ قریش کو رسالت پہ کوئی اعتراض نہیں تھا, ذات رسول پر اعتراض تھا. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, کہ اگر یہ قرآن آنا ہی تھا تو کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہ آیا. بس اب تلاش شروع ہوئی کہ کون ہے وہ لوگ, اور جو جو مسلمان ہاتھ لگا اس سے مظالم شروع ہو گئے. مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ جو قریش کے خیال میں اس تمام فتنے اور فساد کو پیدا کرنے والا ہے اس پہ کوئی حملہ نہیں ہو رہا ہے, ان مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا ہے جو بیچارے نہ تو کھل کے نماز پڑھتے ہیں نہ لوگوں کے سامنے تلاوت قرآن کرتے ہیں نہ ہی مجمع عام میں جھوٹے خداؤں کو برا کہتے ہیں, جو ظاہری اعتبار سے کوئی غلطی نہیں کرتے, سارے حملے اور مظالم ان پہ ہو رہے ہیں. اور ان مظالم کے نتیجے میں پھر وہ وقت آیا کہ ان غلاموں نے علی الاعلان اپنا عقیدہ ظاہر کرنا شروع کیا. بلال جب تک مظالم نہیں ہوئے مسلمان تھے, مگر اسلام ان کا پوشیدہ تھا. زیادہ سے زیادہ اپنے کمرے میں اپنی کوٹھی میں اسلام کا اظہار کرتے تھے, لیکن جب مجمع عام میں بلال سے ظلم ہوئے تو بلال کی زبان سے احد احد نکلا کہ ایک ہے خدا ایک ہے خدا. ان پر تو اتنے مظالم کہ جو ظاہری اعتبار سے کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں, لیکن خود پیغمبر اسلام جو کھلا کھلا تبلیغ کر رہے ہیں قرآن کی اور اسلام کی, حرم میں بیٹھ کے تبلیغ کرتے ہیں. وہ پہلے 3 سال پوشیدہ طور پہ تبلیغ ہوئی, لیکن جب سے قریش کے مظالم شروع ہوئے اس کے بعد سے تو پیغمبر اسلام کھلا کھلا تبلیغ کر رہے ہیں. خانہ خدا میں بھی پیغمبر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, مکے کی گلیوں اور بازاروں میں بھی پیغمبر تلاوت قرآن کر رہے ہیں. مال حاضر نبی, جو خود قریش کا اعتراف قرآن نے نقل کیا کہ بیٹھا رسول ہے کہ یاکلو ہماری طرح کھاتا پیتا, وہ یمشی فی الاسواق ہماری طرح بازاروں میں گھومتا اور قرآن سنا رہا. اعتراض ہو رہا کہ اگر رسول ہے تو اسے بازاروں میں نہیں گھومنا چاہیے, ہماری طرح کھانا پینا نہیں چاہیے. تو رسالت اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن یہ پتا چل گیا کہ رسول بازاروں میں بھی تلاوت قرآن کر رہے تھے. حج کے موقع پر بھی رسول جاتے ہیں اور تلاوت قرآن کرتے ہیں. جو 3 بڑے میلے شوال و ذی‌القعدہ و ذی‌الحجہ میں لگتے ہیں اس میں بھی رسول تلاوت قرآن کر رہے ہیں. ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہو رہا, مخالفت ہو رہی, لیکن جس انداز کی مخالفت بلال کی ہے, خباب کی ہے, عمار کی ہے, گرفتار کیا گیا, قیدی بنایا گیا, کوڑے مارے گئے, پیغمبر اسلام کے سامنے قریش علی الاعلان نہیں آ رہے ہیں. سوائے چند چھوٹے چھوٹے واقعات کے. بچوں کو لگا دیا, بچوں نے پتھر مارے. تو قریش پیغمبر کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے جبکہ ظاہری اعتبار سے سب سے پہلے ان کو پیغمبر کا خاتمہ کرنا چاہیے کہ اگر پیغمبر ختم ہو گئے تو پھر یہ ماننے والے خود بخود ختم ہو جائیں گے. اس کی وجوہات بیان کی جا رہی تھی کیونکہ یہ بہت اہم اور دلچسپ واقعہ ہے تاریخ اسلام کا, اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق کی تبلیغ کرنے میں آدمی کو کن طاقتوں کا سہارا لینا چاہیے اور حق کو روکنے والے کس طریقے سے پیغام حق کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. عام مسلمانوں کو کس طرح روکا گیا وہ تو آپ سن چکے ہیں تین مسلسل تقریروں میں. اب پیغمبر اسلام کے سلسلے میں دو بڑی رکاوٹیں تھیں قریش کی نگاہ میں, دو بڑے سہارے تھے پیغمبر کے پاس. قریش کی نگاہ میں دو رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے قریش پیغمبر پہ حملہ نہیں کر رہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خود پیغمبر اسلام کا ایک روب, پیغمبر اسلام کا ایک دبدبہ, پیغمبر اسلام کا ایک اثر تمام کافروں کے دلوں میں بھی ہے. مسلمانوں کو تو چھوڑ, کافروں کے دلوں میں بھی پیغمبر اسلام کا ایک اثر تو ہے, ایک دبدبہ تو ہے, ایک روب تو ہے, ایک خوف تو ہے. اور اس کی وجہ میں نے پچھلی دفعہ بتائی تھی کہ یہ جو پیغمبر اسلام کا روب و دبدبہ, اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پیغمبر کا پورا بچپنا اور جوانی ان کے سامنے ہے, دیکھ رہے ہیں کہ شروع ہی سے یہ رسول صاحب معجزات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر کا پورا کردار ان کے سامنے ہے, تجارت میں بھی کبھی بدیانتی نہیں کی, قریش کے جو عام مشغلے ہیں کبھی ان میں حصہ نہیں لیا, جس چیز سے آج روک رہے ہیں خود ساری زندگی اس چیز کو انجام نہیں دیا, کردار کا بہرحال ایک اثر ہوتا. پھر تیسری بات یہ کہ پیغمبر اسلام کی دعا اور بد دعا ان دونوں چیزوں سے گھبراتے ہیں, کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے کہ رسول اگر دعا کریں تو کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے, بد دعا کریں تو کس انداز سے وہ بد دعا پوری ہو جاتی. وہ ڈرتے بھی ہیں, گھبراتے بھی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی زبان سے ہمارے خلاف کچھ نکل آئے. یہی وجہ کہ ہر وہ موقع جہاں یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ رسول ہمارے خلاف کچھ کہہ دیں, وہاں ابو جہل جیسے سخت‌ترین دشمن کو بھی خاموش ہونا پڑا, بات دبا کے چپکا ہو گیا. وہ تین واقعات آپ یاد کیجیے. ایک وہ واقعہ کہ اس زمانے کا ایک یتیم بچہ, یتیموں کے لیے قانون یہ تھا کہ یتیم کا باپ اگر کچھ مال و دولت چھوڑ کے چلا جائے تو جو اس کا ساتھی ہوتا تھا وہ اس مال و دولت سے قبضہ کر لیتا تھا, یتیم کے بالغ ہونے کے بعد یہ اس کو واپس کیا جاتا تھا. اس دوران یتیم کی ساری ضروریات یہ آدمی پورا کرتا تھا. تو یتیم بچہ ہے جس کا باپ بڑی دولت چھوڑ کے مرا ہے, ابو جہل کا حلیف تھا, ابو جہل کے ہاتھ میں دولت آ گئی, مگر وہ کسی یتیم کی دولت میں سے اس کو ایک کپڑا تک دینے کو تیار نہیں تھا. ایک دن روتا ہوا حرم میں آ گیا اور رونے لگا کہ کوئی ہے کہ جو مجھے میری دولت دلوا دے, دولت نہیں مگر زندگی گزارنے کی جو ضروریات ہیں. لوگوں کو دل لگی سوری, کسی نے اشارہ کر دیا کہ جاؤ وہ ابو جہل کے دوست بیٹھے ہیں, یہ کہیں گے تو ابو جہل ان کی بات مان لے گا. اشارہ کیا پیغمبر کی جانب کہ آج کل جو مخالفت کا ماحول ہے اس میں بڑا مزہ آئے گا. یہ واقعہ پچھلے سال میں بیان کر چکا ہوں, فقط اشارہ کر رہا ہوں. چنانچہ پیغمبر کے پاس یہ تین بچہ پہنچا, پیغمبر کسی بھی مظلوم کو دیکھے خاموش رہتے ہی نہیں ہیں, یہ جائے کہ مظلوم بھی یتیم ہو فوراً کھڑے ہو گئے. چلے ابو جہل کے مکان کے سامنے, جب تک بھی ابو جہل نکل کے آیا پہلے تو آنکھوں پہ یقین نہیں آیا, آج یہ کون سا دل کہ جو میرا جس کو میں اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہوں وہ میرے دروازے پہ کھڑا. مگر پھر پوچھا کیا بات ہے, پیغمبر نے کہا کہ مال اس بچے کا یہ کون سی شرافت ہے کہ تم ایش و آرام کر رہے اور یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن یہ باپا گرتے ہوئے زندگی گزار رہا, لا اور اس کا حق دے دو. ابو جہل ایک مرتبہ گھبرا گئے, چپکے سے گھر میں گیا, سارا حق لا کے دے دیا. وہ لوگ کہ دل لگی کے خاطر ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے رسول کے جانے کے بعد حیران ہوئے کہ اے ابو جہل یہ کیا ہوا, یوں تو اتنی مخالفت کرتے تھے اور اس وقت خاموش ہو گئے. اب اس کو اپنی شرمندگی تو مٹانا تھا. کہا کہ بس جس وقت میں نے حملہ کرنا چاہا ایسا لگا کہ عبداللہ کے یتیم کے دائیں بائیں دو فرشتے اپنے ہاتھ میں کوئی تیر لے کے کھڑے کہ ادھر میں کچھ اس کی شان میں گستاخی کروں اور وہ مجھے ہلاک کر دے. اچھا تاریخ بتاتی کسی طرح کی اور واقعات پیش آئے, وہ بنو زبید کا تاجر آیا, ابو جہل نے اس کے مال کو لوٹ لیا, وہ بھی شکایت کرتا ہوا حرم میں آیا, لوگوں نے رسول کے پاس پہنچا دیا, پیغمبر نے جا کے اس کا مال بھی دلوایا. وہاں بھی ابو جہل نے کہا بس مجھے ایسا لگا جیسے ایک خونخوار اونٹ مجھ پہ حملہ کرنے والا, میں نے خبر دے دی. اسی طریقے سے قبیلہ ارحاق کا تاجر آیا, اس کے مال پہ پھر قبضہ ہو گیا اور پیغمبر نے قبضہ چھڑوا کے اس کا مال اس کو واپس کیا. تو ابو جہل وغیرہ تیسری بات یہ تھی کہ پیغمبر اسلام کی دعا اور بد دعا سے ڈر رہے. چوتھا سبب یہ تھا کہ دل میں تو سب جانتے تھے کہ یہ سچا, اسی لیے مخالفت کرتے تھے, مگر اس طرح کی مخالفت نہیں کہ گرفتار کیا اور گولے مارے, معلوم تھا کہ ہم جھوٹے. اور پانچویں وجہ یہ تھی کہ کچھ چھوٹے چھوٹے معجزات بھی ایسے پیش آ گئے, ایسے معجزات کہ جس سے ابو جہل وغیرہ کو یہ پتا چلا کہ اس پہ حملہ کرنا بیکار ہے, اب منہ بھی کھائیں گے. کہ مثلا ایک وہ واقعہ کہ جب پیغمبر نے پہلی مرتبہ حرم میں نماز پڑھی, ارأیت الذی ینہی عبداً اذا صلی, قرآن کریم سورہ اقرأ میں ساتویں آٹھویں آیت, اے میرے حبیب دیکھو اس آدمی کو کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو وہاں کی تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے. تاریخ میں اس کے بارے میں یہی لکھا کہ جب پیغمبر نے پہلی نماز پڑھی حرم, ایک ہنگامہ پپا ہو گیا حرم میں کہ یہ کیا غضب ہو گیا, ہماری آنکھوں کے سامنے یہ آدمی اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے گیا, یعنی تمام جھوٹے خدا کا انکار ہو گیا. پہلی نماز ابو جہل نے اعلان کیا حرم میں کھڑے ہو کے کہ آئندہ اگر اس نے کوئی نماز پڑھی تو یہ حالت سجدہ میں ہوگا اور میں اس کا سر کو جل دوں گا, یہ ابو جہل کی گستاخی تھی. مگر اگلے پھر پیغمبر آئے, اس زمانے میں دو ہی نمازیں تو ہوتی تھی, صبح کی اور مغرب کی. اگلے دن پیغمبر پھر آئے اور لوگوں کو انتظار ہے کہ ابو جہل بھی آئے گا اور اپنے وعدے کو اپنے اعلان کو پورا کرے گا, مگر ابو جہل آ تو گیا, پیغمبر نماز پڑھ کے چلے گئے, وہ خالی کھڑا رہا. جب کسی نے پوچھا کہ کیا بات, تم نے تو کل اتنے زور و شور سے اعلان کیا تھا, یہی تو اس کا جواب تھا کہ میں نے ارادہ کیا آگے بڑھ کے حملہ کرنے کا, لیکن دیکھا کہ آگ کی ایک خندق میرے اور اس کے درمیان پیدا ہو گئی اور وہ خندق تیزی سے میری طرف بڑھتی چلی آ رہی کہ اگر میں پیچھے نہ ہٹتا تو اس میں غرق ہو جاتا, اس میں ڈوب جاتا اور مکمل طور پہ جل جاتا. ابو جہل اپنی آنکھوں دیکھ کے بات بتا رہا. اسی طرح یاد کیجیے گزشتہ منگل کی تقریر کا آخری واقعہ کہ جب پیغمبر اسلام پہ اتنے پتھر مارے گئے کہ پیغمبر ان پتھروں کے اندر ایک طرح سے دب گئے, پوشیدہ ہو گئے, پہاڑ بن گیا. مگر انہیں کافروں نے دیکھا کہ بڑے آرام سے باہر نکل آئے. اور جب ابو جہل کے گھر سے پیغمبر کے شہر سے پتھراؤ کیا گیا, پچھلی دفعہ کا واقعہ پچھلے منگل کا, تب بھی یہ دیکھا کہ پتھراؤ ہو رہا ہے مگر پتھر وہاں تک پہنچتے ہی نہیں, یہاں سے تو سیدھے نکلتے ہیں, وہاں جا کے دائیں بائیں ہو جاتے. اب ایک اثر پیدا ہوا ان کے دلوں, ایسا لگ رہا اسی وجہ سے جادو کا نعرہ لگانا پڑا, ایسا لگ رہا کہ کوئی غیبی طاقت یا ان کے الفاظ میں اس کا جادو اس کی حفاظت کر رہا, جناچہ براہ راست اس پہ حملہ نہ کرنا. تو پہلا سبب تو یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں پیغمبر کا ایک روب پیدا ہو گیا, پیغمبر کے بچپنے کی وجہ سے, پیغمبر کے کردار کی وجہ سے, پیغمبر کی دعاؤں کے اثر کی وجہ سے, اور کچھ چھوٹے چھوٹے معجزات کی وجہ سے جو انہوں نے وہاں پہ دیکھے. ایک تو یہ سبب تھا کہ قریش پیغمبر کو نماز اور قرآن میں مصروف دیکھ رہے ہیں, علل اعلان سب کے سامنے اور خاموش, باقی کسی کی ہمت نہیں. میں نے واقعات پچھلے منگل کو بیان کی کہ عبداللہ ابن مسعود نے تلاوت کی تو کس طرح سے ان کو زخمی کیا گیا, صاحب ابن ابی وقاص نے نماز پڑھی تو کس طرح ان پہ حملہ کیا گیا, پیغمبر کے بارے میں خاموش ہے. اور دوسری چیز, یہ دو چیزیں میں اتنی تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کی تقریر انہی دو واقعات کے نتائج پر مشتمل ہوگی. کہ پہلا تو یہ کہ یہ پیغمبر ان کی مدد ہو رہی ہے, ڈر پیدا ہو گیا قریش کے دل میں, اور دوسرا یہ کہ پیغمبر اسلام کی حمایت کرنے کو ان کا پورا خاندان حاضر ہے سوائے ابو لہب کے, پورا خاندان پیغمبر کے ساتھ ہے. اچھا صرف خاندان ہی نہیں بلکہ خاندان بھی اور سسرال بھی, اور یہ دونوں خاندان, پیغمبر اسلام کا اپنا خاندان, پیغمبر کی سسرال, عرب کے انتہائی قابل احترام خاندانوں میں ہیں. اس خاندان بنی ہاشم نے مکے کو آباد کیا, اگر یہ زمزم کا کنواں حضرت عبد المطلب نہ کھودتے تو مکہ پورا تباہ ہو کے رہ جاتا, اگر پیغمبر کے پردادا جناب قصی مکے کا قبضہ نہ کرتے تو مکے والے ہمیشہ غلام بنے رہتے ان قوموں کے یمن سے جو آگے تھی جنہوں نے مکے کا قبضہ کیا تھا. یہ بہت پرانی تاریخ ہے. تو پیغمبر اسلام کے خاندان کا احسان کی سب پر, اور جناب خدیجہ کے خاندان کا احسان کی سب پر, اور یہ دونوں خاندان مکمل طور پہ پیغمبر کے ساتھ ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, یعنی قریش کی نگاہ میں نقصان کہ جب کبھی وہ لوگوں کو جمع کر کے لاتے, اب دیکھتے چار یا پانچ آدمی تو مقابلہ نہیں کر سکتے اتنے بڑے خاندان کا, ابو جہل، عقبہ، شیبہ، ولید، ان کو تو لوگوں کو جمع کرنا پڑتا، جب تبھی یہ لوگوں کو جمع کر کے لاتے، لے کے آئے لوگوں کو. لیکن جناب خدیجہ نے اگر ایک جملہ کہہ دیا، یعنی مکے والا تمہاری غیرت کو کیا ہوا کہ میرے گھر پہ حملہ کر رہے، اب ابو جہل کے دل پہ اثر نہ. مگر جو عام لوگ احسان مند ہیں خدیجہ، وہ تو شرمندہ ہو کے بھاگ پڑے ہوتے ہیں. جیسے پچھلے ہی منگل کا واقعہ کہ پتھراؤ کے باوجود لوگ جمع ہوئے تھے، جناب خدیجہ نے باہر نکل کے اپنا تعارف کرایا اور غیرت دلائی، اب سب ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے. جو ایک تو یہ سبب ہے کہ پیغمبر کی اپنی ذات کا ایک روپ دلوں میں ہے، دوسرا پیغمبر کا پورا خاندان پیغمبر کے ساتھ ہے، اور اس حد تک پیغمبر کے ساتھ ہے کہ وہ مشہور واقعہ جو آپ ہر سال حضرت ابو طالب کی وفات کی مجلس میں سنتے ہوں گے، کہ ایک دن پیغمبر اسلام صاف سفید و شفاف کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کے لیے حرم میں گئے. یہ بالکل ابتدا کا واقعہ ہے، جب تبلیغ رسالت کو چند ہی مہینے ہوئے تھے. پیغمبر اسلام نماز حالت سجدے میں تھے، ایک مرتبہ ولید نے، جس کے یہاں اس وقت اونٹ کو نہر کیا گیا تھا، اپنے اونٹ کی آنتوں کو اور کثافتوں کو لا کر پیغمبر کے پشت مبارک سے رکھ دیا. اچھا یہ واقعہ بعد میں بھی ایک دفعہ پیش آیا جب شہزادی کو آنا پڑا تھا، مگر یہ جو واقعہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں یہ شہزادی کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے. پیغمبر اسلام سجدے سے سر اٹھایا اور وہ جتنی بھی نجاستیں اور کثافتیں اور آتے، دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہیں گر گئے، ایک یہ کہ پیغمبر اس کی حالت میں اپنے گھر پہنچے. حضرت ابو طالب نے اپنے یتیم بھتیجے کی حالت دیکھی، بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بے اختیار تڑپ اٹھے، گھبرا گئے، سوال کیا کہ اے میرے بھتیجے، یہ تم پہ کیا ہوا، کس نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا؟ تو پورا واقعہ بتایا کہ میں سجدہ کر رہا تھا اور ولید اس انداز سے یہ غلاظتیں اور ثقافتیں لا کے میری قبر پہ رکھ گیا. بس جناب ابو طالب ایک مرتبہ جلال کی عالم میں کھڑے ہو گئے. یہ وہ ابو طالب ہے جو قریش میں سب سے ٹھنڈے مزاج کے انسان ہیں. ابھی آپ سنیں گے بھی آج کی تقریر میں ان کے حالات، سب سے زیادہ ٹھنڈے مزاج کے انسان ہیں. مگر جب یہ منظر دیکھا تو جلال کی عالم میں کھڑے ہو گئے. خصوصیت کے ساتھ جعفر طیار اور جناب حمزہ کو بلائے. جناب حمزہ کی عمر پیغمبر اسلام کی عمر کے برابر ہے تقریباً، بلکہ دونوں دودھ شریک بھائی بھی ہیں. اور جناب جعفر طیار پیغمبر سے چھوٹے، ان کی تو عین جوانی ہے، عالم شباب ہے. دونوں کو پیغمبر کے ساتھ دونوں کو لے کے چلے. حرم میں جب پہنچے تو وہاں قہقہے لگائے جا رہے تھے کہ تھوڑی دیر پہلے جو ایکٹیویٹی، جو شرارت کی تھی ولید نے، مزے لے لے کے اس کا تذکرہ ہو رہا تھا. ایک مرتبہ دیکھا کہ ابو طالب جیسا بزرگ، اس وقت حضرت ابو طالب کی عمر تقریباً 80 سال تھی، انتہائی جلال کے عالم حمزہ اور جعفر طیار کی ننگی تلواروں کے ساتھ حرم میں داخل ہو رہے ہیں. حرم کا یہ احترام کہ اس میں ہتھیار نہ آئے یا قریش تیر کا خیال رکھتے تھے، لیکن ابو طالب جیسے شخص کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ آج کوئی خاص بات ہو گئی، کہ ابو طالب جو خود اس خانہ کعبہ کے ٹرسٹی اور متولی، وہ ننگی تلواروں کو لے کے آ رہے ہیں. جناب سے سب ایک مرتبہ گھبرا گئے اور حضرت ابو طالب بڑے اطمینان اور آرام کے ساتھ آگے بڑھ کر ولید کے قریب پہنچے اور جناب حمزہ کو حکم دیا کہ یہی ساری غلاظتیں اور ثقافتیں اٹھاؤ. اس روایت کے مطابق جس میں تھا کہ یہ حرم میں پڑی ہے وہیں سے، اور وہ روایت کہ جس میں ہے کہ رسول خدا اسی حالت میں گھر گئے تھے، تو اس وقت جناب حمزہ نے پیغمبر کے جسم سے ان چیزوں کو اتارا، اور اس کے بعد ولید نے تو خالی یہ آنتیں رکھی تھی پیغمبر کے جسم پر، جناب حمزہ نے تلوار کی مدد سے ان کو کاٹا، اور جتنا بھی خون اور ثقافت اور غلاظت نکلی وہ آہستہ آہستہ پورے اطمینان کے ساتھ ولید کے پورے جسم کے اوپر اس کو ملا. اور حضرت ابو طالب اس انداز میں کھڑے کہ ہر آدمی کانپ رہا ہے اور گھبرا رہا، کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ جملہ اس کی زبان سے نکلے. یہاں تک کہ جو ابو طالب کے دوست بھی ہیں آج نئے ابو طالب کو دیکھ رہے ہیں، سب اسی حالت میں ساکت اور سامنے کھڑے رہے. حضرت ابو طالب نے جب یہ دیکھا کہ جناب حمزہ مکمل طور پہ فارغ ہو گئے اور میرے بھتیجے کی توہین کا بدلا مکمل طریقے سے لے لیا گیا، تو پھر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ تم لوگ یہ نہ سمجھنا کہ میرا بھتیجا بے سہارا جب تک کہ ابو طالب زندہ، خبردار اگر کسی نے میرے بھتیجے پہ ہاتھ اٹھایا یا ذرا کبھی نقصان پہنچایا. اور انتہائی جلال کے ساتھ حضرت ابو طالب واپس گئے، سارا مجمع سناٹے میں ہے، کسی کی سانس تک نہیں نکل رہی ہے آواز پلک. ابو طالب کے باہر جاتے ہی قریش اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ہم کچھ بھی کریں، ابو طالب جب تک کے رسول کی سپورٹ میں ہیں، ان کی حمایت میں ہیں، اس وقت تک ہم پیغمبر پر براہ راست حملہ نہیں کر سکتے. اب یہ دو نتیجے ان کے سامنے آ گئے. پہلا یہ کہ ذات رسالت کا اثر ذہنوں میں اتنا, اگر کہ پیغمبر کی دشمنی کر رہے مگر پیغمبر کا روب اتنا ہے دلوں پہ کہ ہم براہ راست پیغمبر کی مخالفت نہیں کر پائیں گے. اور ساتھ ساتھ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ جیسی شخصیت قریش میں میٹنگ, وہ 14 آدمی جو سب سے بڑے دشمن تھے پیغمبر کے, 13 یا 14, وہ ایک جگہ جمع ہوئے اور یہ طے پایا. لیکن دونوں سہاروں کو ختم کیا جائے. پہلی کوشش تو یہ کی جائے کہ پیغمبر اسلام ہی ہمارے ساتھ مل جائے, پیغمبر ہی ہمارے ساتھ آ جائے تو معاملہ ختم. اور اگر پیغمبر تیار نہ ہو تو ان کے خاندان کو توڑ کے اپنے ساتھ ملا لو. ان دو میں سے کوئی ایک چیز بھی ختم ہو جائے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. اب یہ دیکھا گیا کہ کون ہے جو پیغمبر اسلام کو اپنے ساتھ ملا سکتا. یہاں تک کہ خطبہ کھڑا ہو گیا, خطبہ ابن ربیعہ, یہ اسی زمانے میں خاصا صحیح خطبہ, بوڑھا نہیں تھا تو اس وقت تک طاقتور, لیکن 40-45 سال کی عمر تھی, بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی. اور میں نے بتایا کہ یہ کون ہے, ہندہ کا باپ, حاکم شام کا نانا. خطبہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں جا کے سمجھاتا ہوں, عبداللہ سے میرے پرانے تعلقات تھے, اس کے باپ کو میں جانتا ہوں, شاید اپنے باپ کی وجہ سے میری بات کو تسلیم کر لے, مجھے بھیجو میں اس کو مطمئن کر کے آتا ہوں. لوگوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ جیسا خردبار اور تمام سرداران مکہ کے سردار, اس لیے کہ عتبہ جو ہے جتنے بھی قبیلے سے مکے ان سب نے سوائے خاندان بنی ہاشم کے جن کی قیادت جناب ابو طالب کے ہاتھ میں, باقی جتنے بھی سردار تھے ان میں سب سے زیادہ عمر والا تھا. بھائی تو بہت اچھا ہوا کہ آپ تیار ہو گئے, بسم اللہ آپ جائیے اور جا کر دیکھیے کہ کیا نکلتا ہے نبی کا. عتبہ پیغمبر اسلام کے پاس آیا اس وقت جبکہ پیغمبر اسلام حرم میں مصروف عبادت سے. اچھا اب پورا کا پورا مکے کا جو ماحول, جتنے بھی بڑے بڑے سردار وہ سب دوسرے سونے میں بیٹھے اور دور سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا واقعات پیش آ رہے ہیں, کیا واقعات پیش آ رہے ہیں. پیغمبر اسلام خاندان بنی ہاشم کے علاقے میں تنہا اور مصروف عبادت سے خطبہ گیا, جانے کے بعد پیغمبر کے سامنے بیٹھا اور کہا کہ اے نوجوان, تم میرے دوست کے بیٹے ہو, یہ تمہیں ایک دم بیٹھے بیٹھے کیا ہوا, تم نے مکے میں ایک عجیب ہنگامہ برپا کر دیا, خاندان ٹوٹنے لگے, گھروں میں تفرقہ پڑ گیا, ہمارے معبودوں کو تم نے برا کہنا شروع کر دیا, آخر ہوا کیا ہے, تمہیں دولت چاہیے تو بتاؤ کتنا پیسہ چاہیے, ہم وہ پیسہ تم کو مہیا کر کے دے دیں گے, یہ ہمارا وعدہ. اگر تمہیں ہماری سرداری چاہیے تو زبان سے کہو, ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارا ہر حکم مانیں, اور اگر تمہارا یہ ارادہ کہ کسی اچھے خاندان میں شادی کا تو بتاؤ کس لڑکی کو تم نے ذہن میں رکھا, ہم اس کے لیے کوشش کریں گے اور وعدہ ہے کہ تمہاری شادی کرا دیں, مقصد کیا. اور اگر چوتھی بات, اگر تم پر کوئی جن وغیرہ آ جاتا جو تمہیں اپنے قابو میں کر لیتا اور تم اس کو اپنے سے نہیں بھگا پاتے ہو, اس حالت میں تمہاری زبان سے یہ باتیں نکل آتی تو ہمیں بتاؤ, ہم اچھے سے اچھے ڈاکٹر یا طبیب سے تمہارا علاج کرائیں گے. پیغمبر خاموشی سے ساری گفتگو سنتے رہے. جیسے ہی عتبہ کی گفتگو ختم ہوئی پیغمبر نے کہا میری بات سن. یہ کہے کہ پیغمبر اسلام نے سورہ حامیم سجدہ, جو قرآن کریم کا 24 پارے کا سورہ, جس میں آیت نمبر 37 پچھلے والی آیت, پیغمبر نے سورہ کی تلاوت شروع کی. اس کا ایک ٹکڑا اس واقعے کا پچھلی دفعہ آ گیا, پیغمبر نے تلاوت شروع کی. اچھا عتبہ بہرحال ہے عرب کا سردار اور انتہائی خاص اور پرانا پرجے بارہ بیتا, اتنا اس کو معلوم ہے یہ جو کچھ کلام ہے یہ انسانی کلام نہیں, جناب اس کے بھی چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا. یہاں تک کہ پیغمبر جب اس آیت کی تلاوت کی کہ اگر تم لوگ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَأَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, اگر تم لوگ ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم تمہیں اسی آگ سے ڈراتے جو آج آگ آد اور سمود کو جلا کے رات کر چکی. بے اختیار اس کا کنٹرول بھی نہیں رہا, خطبہ کا ہاتھ اٹھتا ہے اور پیغمبر کے لبوں تک پہنچ جاتا جیسے پیغمبر کو اس آیت کی تلاوت سے روکنا چاہتا, مگر اس وقت تک وہ آیت مکمل ہو کے اگلی آیت شروع ہو چکی. 37 آیتوں کے پیغمبر نے تلاوت کی اور اس وقت تک یہی 37 آیتیں نازل ہوئی اور پیغمبر آخری آیت کی تلاوت کر کے سجدہ قرآن میں گر گئے. خطبہ نے یہ منظر دیکھا, سمجھ گیا کہ میری بات پر کوئی اثر نہیں ہوا، تو 37 آیتوں میں مسلسل کافروں کو ڈرایا گیا، واپس آیا لیکن تھوڑا سا اثر لے کے آیا، قریش کے قریب پہنچا، خاموش خاموش ان کے بیچ میں جا کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، پوچھا کہ کیا بات ہے، میں تمہارا نمائندہ بن کے گیا تھا، تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ میں کیا جواب لے کے آیا، ابو جہل نے کہا پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، تمہارا چہرہ بتا رہا کہ بجائے ہماری بات سمجھانے کے شاید تم اس کی بات پہ اثر لے کے آئے، اتنا سنتا ہے شاید کبھی آگے چل کے اثر ہو جاتا، مگر اب یہ جو سنا تو غیرت کے ساتھ جانا لگا کہ تم نے مجھے اتنا کمزور عقیدہ کے سمجھ لیا، ہرگز نہیں فضل نہیں، مگر وہ نوجوان ہماری بات ماننے والا نہیں ہے، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو اس کی حالت سے چھوڑ دو، دیکھو کہ وہ کیا کرتا، کوئی نتیجے نکلیں گے، وہ اپنی بات کہتا رہے گا، جس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ سارا عرب اس کے خلاف ہو جائے گا، اچھا جب عرب اس کے خلاف ہوگا تو یا تو باقی عرب اس کو مار لیں گے، تب بھی ہمارا مقصد گھر بیٹھے حاصل ہو گئے، یا وہ سارے عرب کو اپنے قابو میں کر کے سب کا سردار بن جائے گا، تب بھی ہم اس کے ساتھ مل لیں گے اور عرب کی سرداری ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ پھر کسی نے پیچھے سے آوازہ کٹا کہ ایسا لگتا ہے کہ محمد نے تمہیں بھی کوئی لالچ دے دیا، یہ سنا تو غصے کے عالم میں پیچھے پلٹا اور کہا کہ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا، آج میں یہ عہد کرتا ہوں کہ تم سے زیادہ محمد کی مخالفت کروں گا، کہ جو جھوٹی غیرت، یہ جو جھوٹی عزت، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کا دل چاہتا ہے کہ آپ داڑھی رکھیں، مگر اس لیے کہ آج تک تو ہم مخالفت کرتے آئے، آج اگر ہم داڑھی رکھ لیں تو لوگ کہیں گے دیکھا جہنم کے عذاب سے ڈر گئے، پہلے تو بڑے بہادر بنتے تھے، یہ جو خیال آ جاتا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ خیال خطبہ جیسے دشمن کو ہمارے سامنے لاتا، کہ جس کے بعد پھر اس کی بیٹی ہندہ اور اس کا نواسا حاکم شام اور اس کا بیٹا یزید، پورا سلسلہ ہمارے سامنے پہنچا، تو یہ پہلی میٹنگ تو ناکام ہو گئی۔ اب قریش نے دوسری میٹنگ کی آپس میں، کہا کہ یہ تو مسئلہ بڑا عجیب نکلا، ہم نے اتنے بوڑھے آدمی کو بھیجا تھا کہ اس پر کیا اثر ہوگا، مگر محمد نے تو اس کو بھی بہکا دیا، ایسا کرو کہ ہم سب ایک پورا وقت بنا کے چلے 14-15 آدمیوں کا، تاکہ ایک پر اس کا جادو اثر کرے، دو پہ اس کا جادو اثر کرے، 15 آدمیوں کو کیسے بہکائے گا، اور 15 کے 15 سرداران فضیلہ، اپنے زمانے کے مانے ہوئے پولیٹیشینز اور سیاستدان، یہ تجویز پسند آ گئی کہ ہاں اکیلے آدمی کو اس کے پاس بھیجنا مناسب نہیں، یہ اس سے پہلے کتنے ہی لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے، ماذا اللہ پورا ایک وقت بنا، ساری کوشش یہ ہے کہ اگر پیغمبر ہی ہماری بات مان جائے تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا بغیر بغل کافروں کے، اب یہ پورا گروہ ایک ساتھ چلتا، پیغمبر اسلام کے قریب پہنچا، پیغمبر اسلام نے دیکھا، یہ اب یہ چند دنوں بعد کی بات ہے، مہینوں بعد کی نہیں، چند دنوں کے بعد، ایک ہفتے یا ڈیڑھ ہفتے کے بعد، پیغمبر نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں، پیغمبر نے کہا وہ دیکھے بٹھایا ان کو، سب لوگ بیٹھ گئے، اور آخر ان میں سے کسی نے بات شروع کی اور کہا کہ اے ہمارے بھتیجے تمہیں کیا ہوا، اتنے سالوں سے تم ہمارے ساتھ رہ رہے، مکہ اتنا پرامن شہر، تم نے کیوں یہ خرابی مکے میں پیدا کر دی، پھر وہی خطبہ والی باتیں کہ کیا چاہیے تمہیں، یہاں تک آخر میں کہا کہ اگر تم کسی جن کے اثر میں آ چکے ہو تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہارا علاج کریں گے، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ ساری باتیں کرنا بالکل بیکار ہے، میں پروردگار عالم کو وہ کلام لے کے آیا ہوں کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بشیر نذیر بن چکا، تمہیں خدا کی نعمتوں بشارت بھی دوں اور عذاب سے ڈراؤ، میری بات کو تم مانو بجائے اس کے کہ مجھ سے اپنی بات منوا رہے ہو۔ اصل یہ بات تو بڑی لمبی تھی، میں یہ محسوس کر رہا کہ لمبی لمبی گفتگو یا لمبے لمبے خطبے شاید آپ کو ذرا اکتا دے تو میں مختصر کرتا ہوں، کافی دیر یہ بات چیت رہی، آخر تھوڑا تھوڑا وہ پیغمبر کی باتوں سے قائل ہونے لگے، باقی اچھا ایک بات بتاؤ، ایک بات بتاؤ، تم سچے رسول ہو یا کوئی جادوگر ہو؟ پیغمبر نے کہا کہ اتنا فیصلہ سن کر میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں، آپس میں ایک مشورہ کیا وہیں بیٹھے بیٹھے، اچھا یہ سارا واقعہ خانہ کعبہ کے صحن میں پیش آ رہا، ایک اور روایت تھی کہ یہ واقعہ پہاڑی پر پیش آیا ابو قبیس، لیکن خیر زیادہ معتبر روایت یہی کہ یہ ساری یہ جو 14 آدمیوں کا وقت ہے آپس میں مشورہ کیا کہ آخر اس سے کیا بات مانگیں، کیا مطالبہ کریں جس سے اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے، کسی نے مشورہ دیا کہ دیکھو یہ تو جادوگر ہے، ہمیں بھی اس نے آہستہ آہستہ بیٹھا لیا، اس سے آسمان کا کوئی موجودہ مانگو، کیونکہ قریش کا اور مکے والوں کا یہ اعتقاد تھا کہ جادوگر کا جادو زمین پہ چلتا ہے آسمان پہ نہیں چلتا، اس سے آسمان کا کوئی موجودہ مانگو، اس لیے کہ یہ جادوگر آسمان پہ کچھ موجودہ دکھا ہی نہیں سکے گا۔ اب وہ جو ہے آگے بڑھا اور کہا کہ اے عبداللہ کے بیٹے تم نے بات بہت آسان کر دی، یہ تم نے آپ کی بات کہی ہے، ہاں اگر تم سچے رسول ہو تو آسمان کا کوئی موجودہ ہم کو دکھاؤ پھر ہم مان لیں گے. دیکھیے مطالبہ خود ابو جہل کی طرف سے اور اکیلے کا نہیں, پورے 15 آدمیوں کے وقت کا مطالبہ. پیغمبر نے کہا تم ہی بتاؤ تمہیں آسمان کا کون سا موجودہ چاہیے. چودھری رات چاند چمک رہا تھا, ابو جہل کہتا کہ یہ چاند ہے اس کو دو ٹکڑے کر دو تو ہم مان جائیں گے, کیونکہ آسمان کی کسی چیز سے جادو نہیں چلتا. پیغمبر اسلام مسکرات, ایک مرتبہ انگلی سے اشارہ کیا, چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. اب تاریخ بتا رہی کہ چاند دو حصوں میں تقسیم ہوا, قریش نے دوسرا مطالبہ کیا کہ نہیں نہیں اب اسے جوڑ کے دکھاؤ تو ہم تمہیں مانیں گے. پھر پیغمبر نے انگلی سے اشارہ کیا, چاند کے دو ٹکڑے الگ ہوئے, الگ ہونے کے بعد آپس میں مل گئے. جس وقت یہ موجودہ پیش آیا جس کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا, وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ, قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا, مگر ان لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. وَيَقُولُونَ أَنَّهُ سِحْرٌ مُسْتَمَرٌ, یہ پھر بھی کہیں گے کہ تم نے تو بہت بڑا جادو دکھا دیا. اور ہوا بھی یہی کہ ابو جہل کا مطالبہ ہے کہ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ, پیغمبر نے چاند کو دو ٹکڑے, دوسرا مطالبہ ہے کہ نہیں اس کو جوڑ کے دکھاؤ, چاند کو جوڑ بھی دیا گیا. اور ابو جہل نے کیا کہا, پہلے خود کہہ رہا تھا کہ فیصلہ ہو گیا, اب کیا کہتا ہے کہ عبداللہ کے بیٹے تم نے تو جادو میں اتنا کمال حاصل کر لیا کہ آسمان تک سے تمہارا جادو پہنچ گیا, اور اس سے تو بات کرنا بیکار. یہ کہہ کہ اپنے پورے وقت کو لے کے واپس چلا گیا. یعنی وہی پیغمبر اتنا جب ایسا موجودہ دکھاتے کہ جس سے جان خطرے میں پڑ جاتی تو ابو جہل مان لیتا. آپ نے اس سے پہلے 3-4 واقعے سنے, مگر جب وہ موجودہ دکھایا جائے کہ جس کا ان کی جان سے کوئی تعلق نہ, تو مذاق اڑاتے ہوئے چلے جاتے. یا ابو جہل اس وقت بھی مذاق اڑا سکتا تھا جب پیغمبر حالت سجدہ میں تھے اور اسے آگ نظر آ رہی تھی, مگر وہ تو اپنا نقصان تھا اس لیے اس وقت مان گیا. یہ اس وقت بھی مذاق اڑا سکتا تھا جب پیغمبر یتیم بچے کو لے کے آ رہے تھے, مگر نہیں اس وقت تو اپنا نقصان ہو رہا تھا. اور اس وقت کیونکہ وہ موجودہ دکھایا پیغمبر جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں, مذاق اڑاتا ہو گیا کہ عبداللہ کے بیٹے نے تو بڑا کمال حاصل کر لیا. اور قرآن نے کہا کہ یہ لوگ جو معجزے کا مطالبہ کرنے کے بعد رسالت کو ماننے کی بات کر رہے ہیں ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, یہی کہیں گے انہو سحر مستمر, یہ تو تم نے بہت بڑا جادو دکھا دیا. ابو جہل تو واپس چلا گیا. اب میٹنگ ہو رہی ہے کہ کیا کیا جائے, کس طریقے سے پیغمبر کو ملایا جائے. قریش اس نتیجے پر تو پہنچ گئے کہ پیغمبر سے بات چیت کر کے ہم پیغمبر کو قائل نہیں کر سکتے, اسی لیے مشورہ دیا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ کچھ لو اور دو کی بات ہو جائے, گیو اینڈ ٹیک. اب تک تو ہم اسی سے مطالبہ کرتے رہے کہ تم اپنی رسالت کو چھوڑ دو, وہ رسالت کو تو نہیں چھوڑے گا. ایسا کرو کہ ایسی مصالحت کی آدھی بات اس کی آدھی بات ہماری چل جائے, شاید وہ اب مان جائے. ایک تیسرا وقت بنایا گیا اور یہ پیغمبر کے پاس جاتا, تیسرا گروہ پیغمبر کے پاس تیسرا ڈیلیگیشن پہنچا اور کہا کہ دیکھو اے محمد ایسا کرتے تمہاری بات بھی صحیح رہے ہماری بات بھی صحیح رہے, تم ایسا کرو کہ ایک سال ہمارے خداؤں کی عبادت کرو ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں. بعد میں انہوں نے اپنے مطالبے کو اور نرم کیا کہ نہیں اچھا ایک ہفتے تم ہمارے خدا کی عبادت کرو ایک ہفتے ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے. پیغمبر پھر بھی نہیں مانے تو مطالبہ اور نرم کیا, اچھا ایسا کرو کہ ایک مرتبہ سے صرف ایک مرتبہ تم ہمارے خودوں کو چوم لو اور ان کے آگے سجدہ کر دو پھر ہم تمہاری بات مان لیں گے. اور پیغمبر نے تینوں مرتبہ کہا کہ میں انتظار کرتا ہوں کہ میرا پروردگار جہاں فیصلہ کرتا. اور اسی موقع پر ایک آیت سورہ زمر کی آیت, سورہ زمر کی ایک آیت نازل ہوئی, بس ابھی بھی ان لوگوں سے کہوں ماں تابود ہوں, کیا تم مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ میں اپنی حالت کو بدل کر تمہارے معبودوں کے آگے پیچھا نہیں جھکاؤں, یہ ناممکن ہے. اور ایک سورہ کافرون نازل ہوا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. ابھی کہہ دیجیے ان کافروں سے کہ لا اعبد میں ہرگز میں نے عبادت نہیں کی, ما تعبدون جن کی عبادت تم کرتے, ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں, ولا انا عابد ما عبدت اور نہ ہی میں کبھی قیامت تک اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو, اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے تو لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین. ایک صاف فیصلہ کر دیا قرآن نے کہ دین کے مسئلے میں مصالحت نہیں ہوتی, دین کے مسئلے میں کمپرومائز نہیں ہوتا, کسی قسم کی مصالحت کی گنجائش باقی نہ رکھی. قریش نے دیکھا کہ ہم تو ناکام ہو گئے, ہم نے پوری پوری کوشش کی عتبہ کو بھی بھیجا، پورا وقت بھی لے کر گئے، مصالحت کی بات بھی تھی، ایک سال کی عبادت کو گھٹا کر ایک ہفتے کی عبادت رسول سے مانگی، ایک ہفتے کی عبادت کو گھٹا کر ایک سجدہ مانگا کہ ایک سجدہ ہمارے خدا کے سامنے کر دو، مگر پیغمبر اس میں تیار نہیں ہو رہے، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کو سمجھانا تو بالکل بیکار ہے، یہ ہماری بات پسند نہیں مانے گا۔ دیکھیے دو چیزیں تھیں قریش کے سامنے، کہ ایک تو اس کا اپنا اثر ہے، ایک اس کا خاندان، تو پہلے اس کو اپنے ساتھ ملا لو، اب ہمارے ساتھ مل جائے تو پھر ہمارا مسئلہ ختم ہوگا۔ اب دیکھا کہ یہ تو ناممکن ہے، سوچا کہ پھر اس کے خاندان کو توڑنے کی کوشش کرو، پھر اس کے خاندان کے پاس جاؤ، چنانچہ اب کوششیں بدلی، اب جناب ابو طالب کے پاس لوگ جانا شروع کر دیں، کیونکہ اتنا قریش کو معلوم تھا کہ خدیجہ طاہرہ بہرحال حضرت ابو طالب کے تحت، ان معنوں میں کہ ابو طالب سردار قریش ہے، سردار خاندان، جناب خدیجہ کے بھی بزرگ ہیں، ابو طالب کو اپنے ساتھ ملا لو، پہلی کوشش تھی کہ رسول کو ملاؤ، ناکام ہو گئی، اب کوشش ہوئی کہ ابو طالب کو ملاؤ، اور ابو طالب نے جس انداز پیغمبر کا دفاع کیا وہ ہم کو یہ بتانے کو کافی کہ اسلام ہر جگہ جوش کی بات نہیں کرتا، ہاں ایک وقت آتا ہے کہ جوش سے کام لینا پڑتا، مگر جب تک ہو سکے اس وقت ہوش سے کام لو، چنانچہ وقت بنایا پورا وقت، یہ گیا ابو طالب کے پاس، اے ابو طالب آپ ہمارے بزرگ بھی ہیں، کچھ لوگ ابو طالب کے ساتھی تھے جیسے عتبہ، تم ہمارے دوست بھی ہو، اتنے سالوں سے ہم مکہ میں رہ رہے ہیں، ہم نعمان کے ساتھ ہمارا زمانہ گزر رہا تھا، ہمارے خاندان کتنے میل و محبت سے رہ رہے تھے، کہ تمہارے بھتیجے کو کیا ہوا جو اس نے آ کر ہمارے گھروں میں اور خاندانوں میں جھگڑا ڈال دیا؟ حضرت ابو طالب نے سنا، تاریخ بتاتی میں بہت مختصر کرتا ہوں، جو باتیں ہیں میں زیادہ ان باتوں کو نقل نہیں کروں گا، حضرت ابو طالب نے سمجھایا بجھایا ٹھنڈا کیا، دیکھیے جوش میں نہیں آتا، تلوار نکال کے نہیں کھڑے ہو گئے، ہر چیز کا ایک موقع ہے، ایک محل ہے، ایک مسئلہ ہے، ان کو سمجھا بجھا کر کے ٹھیک ہم دیکھیں گے اور سمجھائیں گے، اور ابھی آپ اپنے گھر چلے جائیے، تاریخ کہتی ہے پہلی مرتبہ جب یہ لوگ آئے تو ابو طالب نے پیغمبر کو بلایا تک نہیں، سمجھا بجھا کے ان کو ٹھنڈا کر کے روانہ کر دیا، یہ لوگ واپس آ گئے۔ اس عرصے میں پیغمبر کی تبلیغ اور بڑھتی چلی گئی، کئی دن گزر گئے یا کئی ہفتے گزر گئے، پھر آپس میں ملے، کہا کہ ابو طالب نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کچھ کریں گے، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، چلو چل کے پھر ابو طالب کو ان کا وعدہ یاد دلا، چنانچہ اب یہ سب کے سب مل کے آئے، یہ سب کے سب تیار ہو کر پھر حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے، حضرت ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں تب بھی بہت ڈرتے ہوئے پہنچتے، اکیلا تو کوئی جانے کی ہمت ہی نہیں کرتا، پورا وقت بنا کے لایا جاتا، دوبارہ آئے ابو طالب کے پاس، آئے ابو طالب کیا ہوا اس معاملے کا؟ ابو طالب نے پوچھا کیا بات ہے؟ باقی دیکھو اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہا ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے، اپنے بزرگوں کے طریقے کا مذاق اڑاتا ہے، اسے منع کرو، اور اس سے پوچھو، وہ جو پہلے پیغمبر کو پیشکش تھی اب ابو طالب کو پوچھو کہ بات کیا ہے، پیسہ چاہیے بتا دے، کتنا چاہیے ہم دے دیں گے، سرداری چاہیے ہمارا وعدہ، تم گواہ ہمارا وعدہ ہم اسے سردار بنائیں گے، کوئی لڑکی چاہیے ہمارا وعدہ کہ جس خاندان کی لڑکی چاہے گا ہم تیار ہیں شادی کرانے پر، بتاؤ تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے، مسئلہ وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو طالب پھر سمجھانا چاہا، مگر اس سے پہلے یہ لوگ واپس جا چکے تھے، کہا کہ نہیں ابو طالب آج تو ہم جواب لے کے جائیں گے کہ تمہارا بھتیجا کیا کہتا، حضرت ابو طالب نے مجبوراً غلام سے کہا کہ جا اور میرے بھتیجے کو بلا کے لاؤ، پیغمبر اسلام کو چچا کا پیغام ملا، کتنے ہی اہم ترین کام میں مشغول کام کو چھوڑ کے آ گئے، محفل میں داخل ہوئے، اب بڑا عجیب ماحول ہے، پیغمبر اسلام محفل میں داخل ہو رہی، سلام بھی کرنا ہے مگر کیسے سلام کریں سارے کافر، چنانچہ ایک مرتبہ قرآن کی اس آیت کی تلاوت جو روایتوں میں ہے کہ جب حضرت سلیمان نبی کا میسنجر یا قاصد بلقیس کے دربار میں پہنچا، اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ، والسلام علی من اتبع الہدیٰ، میرا سلام ہو ان لوگوں پر جو ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہیں، خود بخود ابو طالب کو سلام بھی ہو گیا، اور یہ کہ ابو طالب کا نام بھی نہیں آیا کہ دوسرے لوگوں کو برا محسوس نہ ہو، اور سلام کر کے داخل ہوئے اور پیغمبر اس محفل میں بیٹھ گئے، چچا آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ کہا کہ دیکھو بھتیجے یہ لوگ یہ شکایت لے کے آئے، اب بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، سب نے دیکھا آسمان کی طرف سورج چمک رہا، حیران ہو گئے کہا کیا مطلب؟ پیغمبر نے ان سے ڈائریکٹ ان کافروں سے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سورج چمکے مگر نہ اس کی روشنی ہو نہ اس کی گرمی؟ کہا کہ نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں، سورج ہوگا تو روشنی بھی ہوگی گرمی بھی، پیغمبر نے کہا جس طرح تم لوگ سورج سے اس کی روشنی اور گرمی جدا نہیں کر سکتے، جب تک کہ میں زندہ ہوں اس وقت تک تو مجھ سے تبلیغ کو جدا نہیں کر سکتے ہو, میری زندگی تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جس طرح وہ ناممکن ہے اس طرح یہ بھی ناممکن ہے. اتنا صاف جواب, اتنا صاف جواب کہ آپ کچھ کہنے کی ہمت بھی نہیں پڑی. ایک مرتبہ خاموش ہو گئے, مگر پھر ابو طالب کو مخاطب کیا. ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ. ابو طالب نے کہا کہ تم نے جواب تو سن لیا, اب چلے جاؤ, بعد میں دیکھا جائے گا. اس وقت اتنے سناٹے میں آ چکے تھے ابو طالب کا جواب تھا, پیغمبر کا جواب سن کر, کہ آپ کسی نے کوئی بحث نہیں کی اور چلے گئے. حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے, یہ ان لوگوں کا اتنا مطالبہ اور اصرار, بتاؤ تمہارا کیا حکم ہے؟ یعنی پیغمبر سے پوچھ رہے ہیں تمہارا کیا حکم ہے. کہا کہ اے چچا, وہی مشہور جملہ, ہے میرے چچا, اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ سے سورج رکھتے ہیں, ایک ہاتھ سے چاند رکھتے ہیں, تب بھی میں اپنے پروردگار کے حکم کی مخالفت نہیں کروں گا. اور علماء یہاں کہتے ہیں کہ خدا کو اپنے حبیب کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ کہا کہ اے میرے حبیب, یہ لوگ تو کیا سورج اور چاند تمہیں عطا کریں گے, ہم عطا کریں گے کہ ایک ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے چاند اور ٹکڑے ہوگا, دوسرے ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے ڈوبتا ہوا سورج واپس آ جائے گا. چند دن گزرتے ہیں, پریشان ہیں یہ لوگ کہ اب کیا کیا جائے. اب دیکھیے اس طرح کی گفتگو سے چند دن نہیں دو سال نکل گئے. پہلا سال نکل گیا کہ یہ رسول خدا سے مصالحت کرنا چاہ رہے تھے. ایک سال ابو طالب نے نکال دیا کہ یہ بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں, یہ دن دو دن کی بات نہیں. لوگوں کا جمع ہونا, آپس میں مشورہ کرنا, پھر ابو طالب کے پاس جائیں نہ جائیں, ایک پورا سال, یعنی جتنا وقت ابو طالب حاصل کر رہے ہیں ہر دن اتنے ہی مسلمانوں کی تعداد کو بڑھا رہا. یہ تو آپ ایک گھنٹے کی تقریر میں دو سال کا وقت سن رہے ہیں, مگر پورے دو سال اس گفتگو میں نکلے. آخر پھر ایک دن ابو جہل نے سب کو ہمت دلائی اور کہا کہ چلو تو صحیح, ابو طالب سے بات کرتے, اس دن تو ہم کچھ نہ کہہ سکے, آؤ آج چل کے دیکھیں کہ ابو طالب کا کیا ارادہ اور خیال ہے. آج تو ہم صاف صاف جواب لے کے آئیں گے. جناب یہ سارا کا سارا گروہ پھر گیا ابو طالب کے پاس. ابو جہل آج ان کی قیادت کر رہا, پہنچے ابو طالب کے پاس اور کہا کہ ہے ابو طالب, تمہارے بھتیجے نے ہم کو بہت پریشان کیا. اس سے پہلے تو دو مرتبہ ہم آئے اور خاموش چلے گئے, کہ شاید تمہارے بھتیجے پہ اثر ہو گیا ہوگا, مگر لگ رہا ہے کہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا ہے. آج ہم خاموش واپس نہیں جائیں گے, آج ہمیں کوئی جواب ضرور لینا. حضرت ابو طالب نے پھر ایک مرتبہ رسول کو بلایا. وہ جملہ تو پیغمبر پہلے کہہ چکے ہیں, آج پھر رسول کو بلایا گیا اور کہا کہ ہے میرے بھتیجے, یہ لوگ اس معاملے کو طے کرنا چاہتے ہیں, یہ لوگ اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ مسئلہ یہ تو بہت آسانی سے ختم ہو سکتا ہے, بہت آسانی. اب تک تو ان کا مطالبہ تھا کہ جو کہتے ہو وہ کہنا بند کر دو, آج تھا کہ نہیں یہ مسئلہ طے کرو کسی طرح. اب ان کا مطالبہ بدل گیا, پہلی دو دفعہ میں یہ بات تھی کہ بالکل تبلیغ پر, آج کہہ رہے کہ نہیں مطالبہ طے, یہ مسئلہ کسی طرح حل کرو, کیا چاہیے تمہیں. پیغمبر نے تو کہا میں ہر چیز کو ختم کرنے کو تیار ہوں, ایک بس مطالبہ میرا, ایک جملہ, ایک مطالبہ میرا ہے, اگر میرا مطالبہ مان لو تو اس کے بعد پھر میں تم سے کچھ اور نہیں کہوں گا. آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بات تو بہت ہی آسان ہو گئی, ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ مان بھی لے گا, سرداری بھی لے گا, اچھے خاندان کو بھی لے گا, یہ تو ایک مطالبے پہ آ گیا. چلو جتنا بھی ہم کو دینا پڑے پیسہ تیار ہو. سب نے کہا کہ ہاں ہاں تیار ہے ابو جہل, تم ہماری طرف سے نمائندہ ہو ہمارے. ابو جہل آگے بڑھا, جو بھی تم کہو گے ہمیں قبول. پیغمبر نے دوبارہ قبلوایا, حیات القلوب کی روایت ہے, دوبارہ کہا وعدہ کر کہ صرف ایک میرا مطالبہ ہے اس کو مان لو گے, جس کے بعد میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا, جس کے بعد تمہارا میرا اختلاف ختم. ابو جہل نے کہا کہ ہاں وعدہ ہے میرا, جو بھی تم کہو گے میں مان لوں گا, اگر صرف ایک مطالبہ ہے. کہا کہ ہاں. ابو جہل کہتا ہے کیا مطالبہ ہے؟ جواب دیا قول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا اور جھگڑا ختم ہو گیا. بس اتنا سننا. ابو جہل ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کی جانب مڑا, آج چلو اب تو اس سے بات کرنا ہی بیکار ہے, جس کلام کو آج تک میرے کانوں نے نہیں سنا. یعنی ابو جہل دریافت کرتا تھا لا الہ الا اللہ کے چلنے سے, آج اپنے گھر میں بٹھا کے ابو طالب نے ہماری شان میں گستاخی کروائی ہے, آج ابو طالب نے ہمارے اپنے گھر میں ہماری توہین کی ہے, یہ کہہ کے اپنے پورے وقت کو لے کے چلا گیا. ابو جہل تو بہت غصے میں گیا کہ اب مجھے دوبارہ ابو طالب کے پاس نہیں آنا ہے. مگر دوسرے سرداروں نے کہا کہ اس طرح تو معاملہ بگڑ جائے گا, یہ تو ہم کو پتا چل گیا کہ محمد جو ہے وہ ہماری بات نہیں مانے گا, اور اس کا چچا محمد سے ہماری بات منوا بھی نہیں سکتا. ابو طالب سے یہ کہنا تو بیکار, اب ایک مطالبہ کرو ابو طالب سے کہ چلو وہ اپنے بھتیجے کو روکے نہیں, اب تک تو یہ مطالبہ تھا, نہیں روکے نہیں, مگر اپنے بھتیجے کی حمایت بھی نہ کریں، مگر